بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اس کا نام ہے سورہ علم نشرہ. ظاہر ہے دیکھو نام آیت کا پہلا ہی لفظ علم نشرہ ہے, لگتا ایسا ہے کہ اسی پر سے اس کا نام علم نشرہ رکھا گیا ہے. یہ 12 نمبر کے اوپر نازل ہوئی سورہ والضحیٰ کے بعد اور سورہ عصر سے پہلے پہلے. علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس سورت کو خواب میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو احکام اسلام کے سمجھنے کے لیے منشرح فرما دیں گے. ماقبل والی سورت کے ساتھ ربط اس طریقے سے ہوگا کہ اوپر والی سورت کے مضمون میں بھی رسالت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی باتیں بیان کی گئی اور اس سورت کا مضمون بھی رسالت ہے. صدرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کا تذکرہ ہے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات میں سے ہیں کہ آپ کے بدن کے مختلف اعضاء کا اللہ قرآن میں تذکرہ فرمائے. ید اللہ فوق ایدیہم علم نشرح لک صدرت, یہ محبوبیت ہے کہ آپ کے اعضاء کا بھی آپ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمائے, آپ کی حالتوں کا تذکرہ فرمائے. مزمل مدثر, آپ کی کملی اوڑھنے کی حالتیں, آپ کی حیات طیبہ کی قسم کھائے اللہ قرآن میں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, تو یہ مختلف آپ کی ادائیں اور آپ کے اعضاء, آپ کی عمر مبارک کی قسم, یہ سب علامات محبوبیت میں سے ہیں. باری تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی محبوبیت کی بات ہے. علم نشرح لک صدرک, یہ سورت بھی بالکل ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی جب ہر طرف سے مشکلات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے اور سخت قسم کی گھٹن محسوس ہوتی تھی, کیونکہ چاروں طرف لوگ دشمن آپ کے مخالف, تو اس سے آپ کو ایک طرح کی گھٹن محسوس ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرما کر کے آپ کی گھٹن کو دور فرمایا اور آپ کے قلب اطہر کو اللہ نے منشرح فرمایا. علم نشرح, کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ استفہام ثابت کرنے کے معنی میں آیا ہے, یعنی یقیناً آپ کے سینے کو ہم نے منشرح کر دیا, اس میں انشراح پیدا فرما دیا. لک, یہ لام اور کاف یہ بتلا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول دیا, یعنی اس کے اندر تمہارا فائدہ ہے اور تمہارے اعزاز اور اکرام کے اندر ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا ہے اور اس کے فوائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو رہے ہیں. اب شرح صدر کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, بعض مفسرین نے شرح صدر سے شق صدر کو مراد لیا ہے اور وہ حیات طیبہ میں تقریباً 4 مرتبہ ہوا, سینہ مبارک کو چیرا جانا. نمبر ایک, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 سال کی عمر میں تھے, حضرت حلیمہ کے یہاں آپ مقیم تھے تو حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور حضرت حلیمہ کے مکان کے سامنے نیچے ایک وادی ہے, اس وادی میں لے جا کر کے ایک جگہ لٹا کر کے آپ کے سینے کو چیرا اور اندر سے قلب مبارک نکالا. اور ہر انسان کے دل کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے شیطان کا, تو جو شیطانی حصہ ہوتا ہے ناپاک, وہ ملائکہ نے نکالا اور ایک جنتی تشت میں رکھ کر کے زمزم سے اس کو دھویا. اس سے مفسرین نے زمزم کی افضلیت ثابت کی ہے کہ کوثر کے مقابلے میں بھی زمزم افضل ہے. اس لیے کہ اگر کوثر افضل ہوتا تو شق صدر کے وقت پر حضور کے قلب اطہر کو کوثر سے دویا جاتا. لیکن زمزم سے دویا جانا یہ دلیل ہے کہ کوثر کے مقابلے میں زمزم افضل نعمت ہے. پھر آپ کے سینے مبارک کو اندر پھر سے سی دیا, اس کے اوپر تانکے لگا دیے, اور جس جگہ پر شق صدر کا واقعہ ہوا تھا قبیلے بنو سعد طائف کے جن پہاڑیوں میں رہتے ہیں وہاں آج بھی ہریالی ہے. پورے علاقے کے اندر کہیں ہرے بھرے درخت نظر نہیں آئیں گے, سب جگہ پتھر ہی پتھر, پتھر ہی پتھر, سنگریزے ہی سنگریزے. لیکن جہاں شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا وہاں آپ کی برکت سے وہاں ہریالی ہے. جب ہم وہاں گئے تھے قبیلے بنو سعد کے اندر تو چھوٹے چھوٹے سعدی بچوں نے آ کر گیا ہونا شق صدر الرسول, کہ اس جگہ پر نبی کا سینہ چیرا گیا تھا. وہ واقعی آج تک وہ جگہ ویسی کی ویسی ہے. نمبر دو, معراج کے وقت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے, جبرائیل نے وہاں سے اٹھایا, آپ حطیم میں آ کر کے سو گئے, تو پھر جو ہے آپ کو حطیم میں سے باہر لا کر کے حضرت جبرائیل نے آپ کا کعبہ کے سامنے شق صدر فرمایا. نمبر تین, جب آپ سن شعور کے اندر پہنچے, اور نمبر چار ہجرت کے وقت کے اوپر, تو شرح صدر سے شق صدر بھی مراد لیا گیا ہے. نمبر دو, شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مناجات حق کے لیے آپ کے سینے کو منشرح کر دیا. حق سبحانہ وتعالی کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے آپ کے سینے کو منشرح کر دیا. نمبر تین, خدمت خلق کے لیے آپ کے قلب اطہر کو وسیع کر دیا. اس لیے کہ خدمت خلق کون کرے گا؟ جس کا قلب وسیع ہوگا, باقی تنگ دل آدمی خود خدمت خلق کرے گا. تو آپ کے سینے کو وسیع کر دینا خدمت خلق کے واسطے. نمبر چار, وحی جب نازل ہونا شروع ہوئی تو شروع شروع میں وحی کی وجہ سے آپ کو ثقل محسوس ہوتا, اعصاب آپ کے متاثر ہوتے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ دور فرما دیا اور پھر اعصاب کے اوپر کوئی اثر نہ ہوتا بلکہ آپ کی طبیعت کے اندر وحی کی برکت سے نشاط ہوتا. تو شروع شروع کے اندر جو ثقل محسوس ہوتا اللہ نے وہ ثقل کو دور فرما دیا. نمبر پانچ, نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے حالات کو دیکھ کر حضور کے دل میں کڑن رہتی تھی, بہت کڑتے تھے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے کہ یہ لوگ کیوں بت پرستی کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو منشرح فرما دیا وحی کے انوار کی برکت سے اور بہت سے لوگوں کے ایمان کی برکت سے. نمبر چھ, حق واضح ہو کر کے دل میں سما گیا, یہ ہے شرح صدر. حق واضح ہوا اور دل میں سما گیا. اور نمبر سات, علوم اور معارف کا سمندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر کے اندر جو ہے بھر دیا. چنانچہ آگے آ رہا ہے سورہ علق کے اندر اس سلسلے کے اندر, فَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور ہم نے آپ کے اوپر سے بوجھ کو دور کر دیا, بوجھ کو ہم نے اتار دیا. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا, آپ کی پشت کو توڑ رکھا تھا, اس بوجھ کو ہم نے آپ کے اوپر سے دور کر دیا. یہ کون سا بوجھ مراد ہے؟ نمبر ایک, قوم کی بدحالی کی وجہ سے, قوم کی اذیٰ رسانی کی وجہ سے جو آپ کو ایک طرح کا غم معلوم ہوتا تھا اللہ نے اس کو دور فرما دیا. کیونکہ مکہ والے ستاتے, مکہ والے پریشان کرتے, اس کی وجہ سے بہت ٹینشن رہتا تھا, اللہ نے اس ٹینشن کو دور فرما دیا. یہ ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, نمبر دو, بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سہو اور غفلت کو معاف کر دیا, سہو اور غفلت کو معاف کر دیا, چونکہ بشری تقاضے سے کبھی کوئی اونچ نیچ ہو گئی, کچھ سہو ہو گیا, کچھ غفلت کی بات ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو دور کر کے معاف کر دیا. اسی کا ایک قریب قریب تیسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ترک اولا کی وجہ سے جو آپ کی طبیعت پر بوجھ رہتا تھا, اس ترک اولا کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سے دور فرما دیا. بعض مباح اور جائز کام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرین مصلحت سمجھ کر کے اختیار فرماتے تھے, بعض جائز اور مباح کام قرین مصلحت سمجھ کے اختیار فرماتے تھے, بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ تو خلاف حکمت ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک تو کر دیا, لیکن وہ جائز اور مباح چیز جو پہلے اختیار کر لی اس کی وجہ سے آپ کے علو مرتبہ کی وجہ سے آپ کو بہت غم ہوتا, بہت ٹینشن ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو سنا کر کے دور فرما دیا کہ وہ جتنے خلاف اولا ہو گئے, جائز اور مباحات جو خلاف مصلحت تھے وہ آپ نے اپنا لیے, اس کی وجہ سے آپ پر غم کا بوجھ ہے, ہم ان تمام کو دور کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے بعض نے ایک مطلب بہت ٹاپ نکالا, وہ یوں کہتے ہیں کہ دیکھو نبوت کے اعلان سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط اور ناجائز اور غلط کام تو کیا ہی نہیں, لیکن وہ جو 40 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی, کیونکہ وحی کا نزول تو 40 سال کی عمر کے بعد شروع ہوا, اس سے پہلے تو آپ کو معلوم نہیں تھا کیسے اللہ کی عبادت, کیسے اللہ کا ذکر کرے, کیسے تلاوت کرے, کیسے احکام پر عمل کرے. تو وہ جو 40 سال تک کی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کے جو اعلیٰ طریقے, تلاوت, احکام پر عمل جو نہیں ہو سکا, اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اطہر پر ایک اثر تھا, اس اثر کو اللہ نے دور فرما دیا. حالانکہ اس وقت آپ مکلف نہیں تھے بعد والے احکام کے جو بعد میں نازل ہوئے, لیکن پھر بھی جو ہے ایک طرح کی طبیعت کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے بوجھ کی کیفیت تھی, اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو آپ کی طبیعت مبارک کے اوپر سے دور فرما دیا. اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ لیا کہ آپ کی امت کے گناہ کو معاف کرنا مراد ہے, کہ اللہ نے آپ کی امت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك, اور ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا, ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. کتنا بلند کر دیا کہ اذان میں حضور کا نام, اقامت میں حضور کا نام, التحیات میں حضور کا نام, جمعہ کے خطبوں میں حضور کا نام, اور پورے عالم کے اوقات کا ہی اندازہ کر لو, دنیا میں کوئی سیکنڈ, کوئی منٹ, کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جب حضور کا نام اطہر کو بلند نہ کیا جاتا ہو. اس لیے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اذان اور اقامت کے اندر عالم کے 24 گھنٹوں کے اندر جاری اور ساری رہتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں کہیں پر ابھی ظہر کا وقت ہے, کہیں عصر ہے, کہیں مغرب ہے, کہیں عشاء ہے, کہیں رات ہے, کہیں فجر ہے, کہیں دن ہے, مختلف اوقات دنیا میں, مختلف اوقات 24 گھنٹے ہر گھڑی ہر لمحہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہو رہا ہے اور حضور کا ذکر مبارک بلند ہو رہا ہے. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. بعض حضرات نے رفع ذکر سے مراد حضور کی اطاعت لی ہے, کہ ہم نے آپ کی اطاعت بہت اونچی بنا دی, جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ بھی اونچا, اور آپ کی اطاعت سب سے اونچی چیز. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, تو یہ بھی ہے ورفعنا لک ذکرک. بعض مفسرین نے اس کا مطلب بھی بیان کیا کہ سابقہ انبیاء کی وحی میں, سابقہ انبیاء کے صحائف میں ہم نے آپ کا ذکر خیر کر دیا اور ہر ہر نبی کے لیے ہم نے لازم کر دیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا کہ اگر کسی نبی کے زمانے میں حضور کی بعثت ہو گئی تو اس نبی کے لیے حضور کی نبوت پر ایمان لانا ضروری، حضور کی مدد کرنا اس کے لیے ضروری، اور ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اپنے اپنی امت کو بھی اس کی تاکید فرما دے. یہ بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں شامل ہو جاتا ہے. تو گویا کہ آپ نبی الامہ بھی ہے اور نبی الانبیاء بھی ہے، کہ تمام انبیاء کے بھی نبی اور اپنی امت کے بھی نبی. اسی لیے سابقہ انبیاء نے آپ کا ذکر خیر کیا، سابقہ نبیوں کی وحی میں آپ کا ذکر خیر آیا، سابقہ انبیاء کے صحائف اور کتب میں آپ کا ذکر خیر آیا، اسی طریقے سے ہر نبی نے اپنی امت کے سامنے آپ کا ذکر خیر فرمایا. بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے اوپر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، ساق عرش کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے لکھا ہوا ہے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تمہارے خاطر تمہارے تذکرے کو ہم نے اونچا مقام عطا فرمایا، یعنی سب سے اچھا تذکرہ حضور کا. کوئی آدمی کسی کتب ولی اور غوث کے حالات بیان کرے کہ بہت اچھے واقعات بیان کیے اولیاء اللہ کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سب سے اونچا مقام رکھتی ہے، تو آپ کے خاطر آپ کے تذکرے کو اونچا مقام عطا فرما دیا. اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ملائکہ اعلی آسمانی ملائکہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور امام بغوی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوہے محفوظ کے درمیان میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام ومحمد عبدہ ورسولہ، یہ عبارت لوہے محفوظ کے وسط تک میں لکھی ہوئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کو تمام انبیاء کے اندر اونچا مقام، اس لیے آپ کے تذکرے کو بھی سب سے اونچا مقام. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. دیکھو دو آسانیوں کے بیچ میں یسر کو ذکر کیا گیا، یسر پہلے بھی آیا، یسر بعد میں بھی آیا، اور بیچ میں آیا یسر. دو آسانی کے بیچ کے اندر آیا یسر. اسی سے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب معرفہ کا یادہ معرفہ سے ہو تو عین شے مراد ہوا کرتی ہے. گویا کہ آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ العسر اول العسر ثانی، دونوں معرفہ ہے تو اس سے ایک ہی عسر مراد ہوگا، اور یسر دونوں جگہ نکیرہ ہے، اور نکیرہ کی جب تکرار ہوتی ہے تو وہاں عین اول مراد نہیں ہوتا بلکہ اس کے علاوہ مراد ہوتا ہے، دونوں الگ الگ مراد ہوتے. کیا مطلب؟ دو یسر الگ الگ ہے اور اس کے بیچ میں عسر ایک ہی گویا کہ آیا ہے. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی ایک عسر دو عسر کے اوپر غالب آ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی دو یسر کے اوپر عسر غالب آ ہی نہیں سکتا. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر عسر کسی بل میں گھس جائے تو ابھی یسر اس کا پیچھا کر کے اس کے اوپر غالب آ جائے گا. اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر عسر کو دو یسر کے درمیان میں ذکر کیا گیا ہے. اور بعض حضرات نے اس کو تاکید یا تاسیس سے تعبیر کیا ہے، یعنی یقیناً تنگیوں ہے، تنگیوں کا ماحول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی آسانیوں سے مالا مال فرمایا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے سخت حالات پیش آئے, بڑی مشکلات پیش آئی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی تمام مشکلات اور تکلیف کو دور فرما دیا, اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں مقدر فرما دی. اس میں تمام مومنین کے لیے بھی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے. البتہ امتی اور حضور کے وعدے میں تھوڑا سا فرق ہے کہ عام مومنوں کو تو یہ وعدہ ہے کہ دنیا میں تم تکلیف برداشت کرو, آخرت میں اللہ آسانی اور جنت عطا فرمائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیف آئے گی اس پر دنیا میں بھی آسانی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی آسانی آپ کو ملے گی. تو مومن کو تکلیف پر دنیا میں بدلہ مل جاوے یہ کوئی ضروری نہیں, بلکہ آخرت میں ملنے پر یقین, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر تکلیف پر دنیا میں بھی بدلا اور آخرت کے اندر بھی بدلا. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. اس لیے برے حالات آئے, تکلیف آئے تو گھبرا نہیں جانے کا, پہلے بھی حالات اچھے تھے, مستقبل میں بھی حالات انشاءاللہ اچھے آنے والے. اسی لیے ابھی کسی کا دماغ خراب ہو جائے اور بکواس کرنے پر کوئی اتر آئے تو اس کی وجہ سے اپنے بہت ٹینشن میں پڑنے کا نہیں. اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَى فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَإِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ. یہ نور الانوار میں پڑھ کے آئے کہ نہیں آئے, جیسے کوئی نئی چیز سن رہے ہو ایسی آنکھ کر رہے ہو. فَإِنَّ الْعُسْرَ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اے نبی, جب آپ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں اپنے آپ کو تھکاؤ, یعنی دعا کے اندر خوب محنت کرو. دیکھو اس سے نتیجے, خود علامہ محلی نے کیا معنی نکالا کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں اپنے آپ کو تھکاؤ, چونکہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے بعض لوگ بہت سختی سے انکار کرتے کہ نماز کے بعد اس طریقے سے دعا نہیں, دعا نہیں. ایسی بات نہیں ہے, نماز کے بعد دعا ہے, البتہ یہ ہے کہ اجتماعیت کا اہتمام نہ کیا جائے. ہر ایک آدمی نماز کے بعد اپنی اپنی دعا مانگے گا تو اجتماعیت کا ماحول ہو ہی جائے گا. باقی یہ ہے کہ امام کی دعا کے آپ تابع نہیں ہیں, سلام پھرا کے اٹھ کے بھی آپ جا سکتے ہو. امام صاحب اپنی مانگے آپ اپنی مانگو, امام صاحب دو چار کلمات مانگے ہاتھ پھرا دے وے, آپ اپنی لسٹ چالو رکھو. ہر ایک آدمی نماز کے بعد دعا میں مختار ہے. سلام پھرایا, امام کے ابتدا ختم. اب اس کے بعد دعا میں آپ اپنے اپنے طور پر مانگ سکتے ہیں, البتہ دعا مانگنی چاہیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا کے اندر اپنے آپ کو تھکاؤ. اور بعض نے اس کو سلام سے پہلے کی دعا پر بھی محمول کیا ہے. اور سلام سے پہلے کی دعا کیا, قاعدے کے اندر بیٹھ کر کے التحیات اور درود کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے. آپ جانتے ہو کہ ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ ہر معصور دعا پڑھ سکتے ہیں, یہ تو اللہم انی ظلمت تو اپنوں نے فکس کر ڈالی ہے, تاکہ ہر معصور دعا آپ مانگ سکتے ہو. جو دعا قرآن میں آئی, جو دعا حدیث میں آئی, ان الفاظ سے آپ دعا مانگ سکتے ہو, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ جہاد سے فارغ ہو جاؤ تو اب اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوگا, رجعنا من جہاد الاصغر الى الاکبر, کہ اب بڑا جہاد کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں, نفس کی اصلاح میں مشغول ہونا ہے دشمن سے لڑ کے آنے کے بعد. اور بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ مخلوق کے اندر دین کی دعوت سے جب آپ فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت میں, دعا میں, استغفار میں مشغول ہو جاؤ. یہ ہے دائی کے لیے بہت بڑی ہدایت کہ یہ دعوت کے بعد دعا میں اور عبادت میں مشغول ہونا. خود حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے ہمارے حضرت محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی مرتبہ سنا کہ حضرت جب میوات کے علاقے سے تشریف لاتے تھے تو آ کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چلے جاتے, یا رائے پور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں چلے جاتے, اور وہاں جانے کا موقع نہ ہو تو نظام الدین پر نفل اعتکاف کرتے. رمضان میں نہیں, رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. اور فرماتے تھے کہ مخلوق کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے دل کے اوپر, جو اے اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ جیسا تعلق ہونا چاہیے اس پر ایک گرد و غبار آ جاتا ہے. مخلوق کے ساتھ جب آدمی ربط میں رہتا ہے تو اللہ کی محبت اور تعلق جیسا ہونا چاہیے اس پر گرد و غبار آ جاتا ہے. تو اس کے ازالے کے لیے پھر میں یکسوئی سے اعتکاف کر لیتا ہوں, یا حضرت تھانوی کی خانقاہ میں جا کر, یا حضرت رائے پوری کی خانقاہ کے اندر جا کر کے. یہ بہت ضروری ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. اور حضرت تھانوی نے اس کی ایک مثال بہت اچھی دی کہ جس کنویں میں سے آپ مسلسل پانی نکالتے رہو نا تو وہاں نیچے پھر گدلا پانی آنے لگتا ہے. کچھ گھنٹے پانی کی موٹر چلانے کے بعد پھر اس کو روک دینا پڑتا ہے, کیونکہ نیچے جو چشمے ہوتے ہیں ان چشموں میں سے پانی کو جمع ہونے دے. اگر مسلسل آپ موٹر کو چالو رکھو گے تو اندر سے گندا پانی آئے گا. یہی حال ہے کہ مسلسل واعظ نصیحت بیان یہی چالو کا چالو رہے تو اندر سے پھر گندگی باہر آنا چالو ہو جائے. اسی لیے خلق کی اصلاح, ارشاد, واعظ و نصیحت کے بعد فن سب خلوت میں اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے یکسوئی کے ساتھ. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خلوت میں خدا سے نہیں لوں گا تو وہاں تک جلوت میں تم کو دوں گا کیا, پہلے خلوت میں لوں گا پھر جلوت میں دوں گا, یہ فرمایا کرتے تھے. اسی لیے ہر دین کا کام کرنے والوں کے لیے بہت ضروری. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. جب آپ نماز سے فارغ ہو جائے تو عبادت میں دعا کے اندر آپ اپنے آپ کو خوب تھکائے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور اپنے رب سے دل لگاؤ, اپنے رب کے سامنے گر گڑاؤ, عاجزی کرو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس سے ایک اصول نکالا, مشائخین جو خانقاہوں کے نظام سنبھالتے کا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ وقت ذکر عبادت کے اندر مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا اہتمام کرے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. اس لیے صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی, تلاوت, دعاؤں کا اہتمام, یہ سب چیزیں ضروری ہے بھائی. اس کے بغیر جو ہے کچھ نہیں ہوتا کام صرف بولتے رہنے سے, بلکہ جتنا آدمی دوسروں پر محنت کرے اتنی محنت اپنے اوپر بھی کرنے کی تو فائدہ ہوئے. آج اسی کی کمی کی وجہ سے کام کے فوائد سامنے جیسے چاہیے ایسے آتے نہیں ہیں. چلو الرحیم. بعض حضرات مفسرین نے بہت پیاری تعبیر کی ہے فیضا فرق تفن سب, مخلوق کو سمجھانا اور نصیحت کرنا, احکام کی تبلیغ کرنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین عبادت تھی. لیکن اس میں خالق اور حضور کے بیچ میں مخلوق کا واسطہ ہوتا تھا, خالق اور حضور کے بیچ میں مخلوق کا واسطہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ مخلوق سے ہٹ کر کے بلا واسطہ اللہ کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے. جب داعی اعظم کو اللہ کا یہ حکم ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, تو پھر دوسروں کے لیے تو یہ بدرج اولا یہ حکم آئے گا. دیکھو چھری ہے نا, چھری کتنی تیز ہوتی ہے, کاٹتی ہے نا, لیکن وہ گردن بھی کاٹے اور نرم سے نرم چیز بھی کاٹے تو جیسے وہ سامنے والی چیز کو کاٹے گی اس کٹی ہوئی چیز کا اثر بھی چھری کے اوپر آتا ہی آتا ہے. آپ تجربہ کر لو, کتنی بھی تیز اور کتنی بھی عمدہ چھری اور اسے صرف پھل کاٹو اور کچھ مت کاٹو تو بھی اس کٹی ہوئی چیز کا اثر چھری پر آتا ہے. کیسے؟ پانچ پچاس مرغیاں کاٹنے کے بعد کہنا پڑتا ہے ذرا تیز کرو نا, ذرا کمزور ہو گئے تیز کرو نا اس کو. یہ کیا چیز ہوئی کہ وہ جو چیز کٹ رہی ہے وہ بھی اپنا اثر چھری پر ڈال رہی ہے اور اس کو کند کر رہی ہے, بٹھا کر رہی ہے, اسی لیے اس کو تیز کرنا پڑتا ہے. اسی لیے آپ چاہے کتنے بھی صاحب تاثیر بزرگ بن جاؤ لیکن مخلوق پر آپ کا فیض جاری جاری رہے تو مخلوق کا اثر آپ پر آئے گا اور روحانیت بٹھی ہوگی, پھر اس کو تیز کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور پیاز وغیرہ جو اگر آپ کاٹیں گے نا تو اس کی بدبو چھری میں باقی رہ جاتی ہے, ایسی باقی رہتی ہے بعد میں اس چھری سے سیب کاٹو تو بھی اس میں پیاز کی بدبو آئے گی. इसलिए अगर सामने वाला जिसके पास आप गए इसलाह के लिए, वो अगर ऐसा है तो उसका असर और ज्यादा शेख के ऊपर भी आएगा और उनको भी जो है अपनी इसलाह की जरूरत पड़ेगी। फैजा फरोग तफन सब व इला रब्बिका फरगब।